أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، امين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کا اب یہ 38واں رکوع ہے. پچھلے دو رکوع جو ہم نے پڑھے تھے ان کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے تھا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. مال کے حوالے سے یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ جو بھی آپ کا اضافی مال ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں انسان خرچ کر دے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں، مال کو محفوظ بھی رکھے اور اسے ایسی مد میں لگائے کہ جس میں کوئی امکان نہ ہو گھاٹے کا، اور اس کو ملٹی پلائی کیا جائے. یہ انفاق فی سبیل اللہ والی مد تو ہم نے دو رکوعوں میں پڑھی ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے. اب اس کے بالکل اپوزٹ ہے سود کا مسئلہ. اضافی مال کو مزید مال کھینچنے کا ذریعہ بنانا بغیر کسی رسک کے، اسی کا نام سود ہے. ہاں، آپ بزنس کریں تو اس میں دونوں امکانات ہیں، پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور جب آپ بزنس کرتے ہیں تو پھر سرمایہ کاری ہوتی ہے، وہ دولت جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، سرکولیٹ کر رہی ہے معاشرے میں. جب آپ سود کی طرف جاتے ہیں تو آپ اس دولت کو ایک جگہ پر اس کا ارتکاز ہو رہا ہے، سرکولیشن نہیں ہو رہی، وہ سرمایہ داری ہے، سرمایہ کاری نہیں ہے. اسلام میں سرمایہ کاری کی اجازت ہے. چنانچہ آپ بزنس کریں اور بہت ہی طیب اور حلال رزق آپ حاصل کر سکتے ہیں بزنس کے ذریعے سے بھی، تجارت، اور وہ پسندیدہ بھی ہے. یا ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس اضافی مال ہے، آپ لوگوں کو قرض دیتے رہیں، اور اس قرض کے ذریعے یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. میری ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، میرے پاس مال ہے، اضافی طور پر ہے، تو میں ضرورت مند لوگوں کو قرض دے کر ان کی ضروریات کے لیے آسانی کر دوں. بہت بڑا خیر کا کام، بہت بڑا خیر کا کام. تو یہ ہے مال کے استعمال کی مختلف شکلیں. چنانچہ اب جو ہے، پہلے انفاق فی سبیل اللہ تھا، اب اس کا اپوزٹ آ رہا ہے، اور وہ ہے سود خوری. فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، بے شک وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن، سرا وعلانیتا، چھپا کر بھی اور ظاہرا بھی. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پر حزن جو ہے وہ اس سے، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، خوف اور حزن سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا. یہ تو ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، زیادہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو کیا ہی کہنے. اس کے برعکس کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کے جو سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر جس طرح کے اٹھتا ہے وہ شخص کے جس کی حواس کھو دیے ہوں کسی جن نے، کسی نے شیطان نے، مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور ان کی حالت یہ اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا کہ جو بیع ہے وہ بھی تو ربا کے مثل ہے، تجارت جو ہے، سوداگری بھی تو ایسے ہی ہے جیسے کہ سود لینا. اس کی لاجک بڑی سمپل ہے کہ بازار سے، منڈی سے میں نے کوئی چیز لائی اور تھوک میں لائے تھے، اور اب جو ہے وہ پرچون پر بیچ رہے ہیں کچھ نفع لے کر. ایک شخص کو ہم نے ادھار دیا اور اس سے کہا کہ بھئی کچھ دن بعد واپس کرو گے تو اس کے اندر اضافہ کر کے واپس کرو، تو یہ تو انما البیع مثل الربا، ملتی جلتی چیز ہے، ادھر سے بھی کمایا اور اس شخص نے بھی کمائی کی ہے، اس نے بھی کمائی کی ہے، کیا فرق پڑا؟ تو ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، فرق تو بہت ہے لیکن یہاں پر ایک ہی جواب دیا گیا، دو ٹوک، وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو، سوداگری کو، تجارت کو، اور حرام قرار دیا ہے ربا کو، سود کو. فمن جاءه موعظۃ من ربہ، تو جس کے پاس اپنے رب کی یہ نصیحت پہنچ گئی، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، سود سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ اس کے لیے ہے جو پیچھے گزر چکا، وہ امرہ الی اللہ، یعنی آئندہ کے لیے وہ توبہ کر لے، اب جو پیچھے کا حساب رکھنا ممکن نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ جو ہے وہ سود سے بچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، دامن رحمت میں اس کو جگہ مل جائے گی. وہ امرہ الی اللہ، اور فیصلہ اس کا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو اس حکم کے آنے کے بعد بھی اعادہ کرے، دوبارہ سود خوری کے اندر ملوث ہو جائے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور پروان چڑھاتا ہے خیرات اور صدقات کو. اصل میں اللہ کے ہاں جو بڑھوتری ہو رہی ہے وہ تو صدقات کی ہے، خیرات کی ہے، اور سود اس کے اندر برکت بھی نہیں ہے اور وہ خباثت کا ایک مجموعہ ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثيم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو کہ جو ناشکرہ ہو اور گناہگار ہو. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے سودی معیشت کا جو شاخصانہ ہے وہ کیا ہے، الٹیمیٹلی جو سودی معیشت کر رہے ہیں وہ پھر قرضوں کی جکڑ بندی میں آتے جاتے ہیں. پاکستان کا بھی جو اس وقت حشر ہوا ہے، یہ ساری سودی معیشت جو ہے اس کے نتیجے میں، اور باہر سے ہم جو ایڈ لیتے ہیں وہ سود، اور اس کے نتیجے میں غلامی میں پس رہے ہیں برے طریقے سے. الٹیمیٹ اینڈ بہت ہی خوفناک ہے دنیا میں بھی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی بچ گیا ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اس سے پہلے جو کھا پی لیا ٹھیک ہے لیکن اب آئندہ باز آ جاؤ، اب حکم آ گیا حرمت کا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں چھوڑتے، باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو سن لو پھر اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اتنے سخت الفاظ کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں ہے جو قرآن مجید میں سود کے حوالے سے، اور اسی کے ذریعے نوع انسانی جو ہے وہ حیوان بن جاتی ہے. از ربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اقبال نے کہا کہ سود کی وجہ سے انسان کی جو اندر روح ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتی ہے اور دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، خشت اور سنگ کی طرح، اور آدمی حقیقت میں درندہ بن جاتا ہے، چاہے اس کے دانت اور اس بڑے بڑے جو ہے وہ اس کے پنجے نہ ہوں، بھیڑیے جیسے پنجے نہ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ درندہ اور بھیڑیا بن جاتا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس انداز سے بیان کیا کہ سودی معیشت کے نتیجے میں ایک طرف دولت کا ارتکاز ہو جاتا ہے اور دوسری طرف پاورٹی آ جاتی ہے، فقر. ایک طرف لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، دوسری طرف امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسانیت مر جاتی ہے. جو سود خور ہیں وہ بھیڑیے اور حیوان بن جاتے ہیں، درندے بن جاتے ہیں، ظاہراً انسان ہیں، لیکن انسان کے قالب میں حقیقت میں وہ درندے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی ضرورت ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مصیبت میں ہے، انہیں تو سود چاہیے بس، اور ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اگلی 50 نسلوں کے لیے پوری ہے، لیکن وہ سود کا ایک پیسہ نہیں چھوڑیں گے، قرقی کروائیں گے، اور یہ ساری دنیا میں ہو رہا۔ تو چنانچہ وہ انسان نہیں رہے، درندے بن گئے جو سود خور ہیں، اور بقیہ نوع انسانی جو محرومی محروم سے محروم تر ہو رہی ہے، پاورٹی لائن کے نیچے جا رہی ہے، یہ بھی حیوان بن جاتی ہے، یہ انسان نہیں رہتے، اس لیے کہ انہیں ہر وقت دو وقت کی روٹی کی فکر ہے اور بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس سے اوپر کا کوئی خیال آتا ہی نہیں۔ وہ کولو کے بیل بن جاتے ہیں، ددو اونٹ بن جاتے ہیں، ظاہراً انسان ہے وہ بھی انسان نہیں رہتے۔ تو یہ سودی معیشت انسانیت کے لیے سب سے بڑی خوفناک شے ہے، انسانیت کو کی قاتل ہے، اور پھر پورا معاشرہ جو ہے وہ درندوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک طرف درندے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ کوڈو کے بیل ہیں اور لدو اونٹ ہیں، اور 24 گھنٹے جو ہے وہ اپنی محنت کمائی کر کے مشکل سے 2 وقت کی روٹی جو ہے میسر آ رہی ہے، ان کے بل پورے نہیں ہو رہے، ادا نہیں ہو رہے، انہیں اسی بات کی فکر ہے کوئی نیک خیال، کوئی دین کی خدمت، کوئی نماز کے لیے وقت نکالنا، یہ ان کے لیے ان کی سوچ جو ہے ہی نہیں، حاشیہ خیال سے نکل جاتا۔ یہ ہے المیہ سود کا، یہ ظاہراً ایسا ہی ہے کہ انما البیع مثل الربا، لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے اس سے۔ تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہیں آتے سود سے تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو جو راس المال ہے، اصل زر، وہ تمہارا ہے، وہ تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر، نہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ شخص جس کو تم نے قرض دیا تھا، سودی قرض، وہ تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اب سود تو آج سے ہی نہیں لینا، طے کر لو، لیکن جو اس کو تم نے دیا ہے، قرض دیا ہے، اس قرض میں بھی واپسی میں اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دینی چاہیے فراخی حاصل ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، کسی کو تم نے قرض دیا تھا، اللہ نے تمہیں زیادہ دیا ہوا ہے، تم نے دے دیا، اسے ضرورت تھی، تو اس کو صدقہ ہی کر دو، اسی کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، یہ تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی جانب، ثم توفى كل نفس ما كسبت، اور پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو، ہر نفس کو، جو کمائی اس نے کی، وهم لا يظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ایک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ گیا تھا، اس کے بعد اس کا بالکل جو ضد ہے وہ سود ہے، اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان کے پاس زیادہ مال ہے ضرورت سے زائد، وہ کسی کو قرض دے دیتا ہے، اور بعض قرض ہوتے ہیں تجارتی نوعیت کے، اور ایک خاص ٹائم لیمٹ کے ساتھ ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں ادا کرنا ہے۔ تو چنانچہ اس قرض کے حوالے سے آگے رہنمائی دی جا رہی ہے، کسی شخص کو قرض دینا تاکہ وہ سہولت اس کو حاصل ہو جائے، یہ بھی بہت بڑا کار خیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، اہل ایمان، جب تم آپس میں معاملہ کرو قرض کا، ادھار کا، کسی وقت معین تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ، چونکہ اس قسم کا ادھار جو ہوتا ہے اور قرض ہوتا ہے، وہ اس میں شرائط بھی ہوتی ہے، اتنے عرصے بعد واپس لوٹانا ہوگا، شرائط طے ہوتی ہیں، ایک تعین ہوتا ہے ٹائم کا، تو اس میں کہ امکان ہوتا ہے ابہام پیدا ہو جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے، تو پہلے دن ہی ہر چیز جو ہے وہ لکھ لینی چاہیے، ہر شے جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور لکھنے والا بھی انکار نہ کرے لکھنے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، چونکہ لکھنے والے اس زمانے میں بہت کم تھے، لکھنا پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، تو کوئی کوئی میسر ہوتا تھا، تو کاتب کو بھی کہہ دیا گیا کہ وہ ضرور مدد کیا کرے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا، فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرائے گا وہ شخص کے جس کے ذمے ہے قرض، جس کے ذمے ہے اس کی طرف سے وہ تحریر ہوگی کہ میں نے اتنی رقم فلاں سے اتنے عرصے کے لیے قرض لی ہے، وہ لکھوائے گا، اس کی طرف سے یہ معاہدہ ہوگا، اور میں اس کو فلاں تاریخ تک واپس کر دوں گا، تو املا اس نے کرنی ہے، اس کی طرف سے عہد ہوگا کہ ہاں میں نے لیا ہے اور واپس کرنا ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور وہ اس کے اندر لکھنے میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، صحیح صحیح بات پوری پوری لکھے، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، تو پھر اگر وہ شخص کے جس کے ذمے قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے، وہ خود سفیہ کہتے ہیں بے عقل کو، نا سمجھ کو، وہ کچھ ان معاملات میں سمجھ نہیں رکھتا، لین دین کے معاملات میں، او ضعیفاً، یا بہت بوڑھا ہے اور اس میں بھی امکان ہے کہ وہ بھول جائے گا یا نہ لکھ سکتا ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا کسی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود املا کروا سکے اور ڈکٹیٹ کروائے کہ میں نے اتنی رقم لی ہے اور فلاں واپس کروں گا، یہ اس کی شرائط ہیں، تو فل یم للولیہ بالعدل، تو پھر لکھوا دے، املا کروا دے اس کی طرف سے کوئی ولی، کوئی نمائندہ عدل و انصاف کے ساتھ، اس کے بحاف پر وہ لکھے گا، اس اپنے وہ جو ولی ہے وہ اس کی طرف سے وہ تحریر لکھ دی جائے گی۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور دو گواہوں کو گواہ ٹھہرا لیا کرو اپنے مردوں میں سے، ساتھ ہی دو گواہ بھی طے ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بات معاہدہ ہوا ہے، اس میں فلاں فلاں گواہ ہے۔ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن، اور اگر دو افراد میسر نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان، تو ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کو تم پسند کرو بطور گواہوں کے، تو ان کی گواہی جو ہے وہ وہاں پر ہونی چاہیے، یعنی یا دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو خواتین۔ ان تضل احداہما، کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ بھول جائے، فتذکر احداہما الاخرى، تو یاد دلا دے اسے دوسری عورت، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو سبب بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اور خواتین کے اندر شاید اللہ نے، کیونکہ وہ زیادہ مشکل میں بھی رہتی ہیں، مرد حاکم ہیں، حکم چلاتے ہیں، ان کو ایک گھر کے ادارے کا سربراہ کی حیثیت بھی حاصل ہے، تو شاید نسیان کا معاملہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے کہ جو مشکلات تکالیف آتی ہیں وہ ساتھ ساتھ بھولتی بھی چلی جائیں، واللہ عالم۔ تو ایک اگر بھول رہی ہے تو پھر دوسری اس کو یاد کروا دے، اپنی جگہ یہ نہیں ہے کہ خواتین کا مقام جو ہے انسانیت کے اعتبار سے مرد کا اونچا ہے اور خواتین کا نیچا ہے، انسانیت کے ناطے سب برابر ہیں، اس مسئلے پر آج کل بہت زیادہ لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ یہ خواتین کو آپ جو ہے وہ دوسرے درجے کا شہری بنا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو خالق ہے وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا، کس میں کیا کمی ہے اور کس کو کیا ایڈوانٹیج ہے، لہذا یہ جو ہے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اسی طرح جو قتل وغیرہ کے مقدمات ہیں اس میں خواتین کی گواہی رکھی ہی نہیں گئی، اس لیے کہ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے، کوئی گواہ بن کر جائے تو اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، پھر اسے باہر جانا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ انکاؤنٹر کرنا ہے، وہاں بیٹھ کر گواہیاں دینی ہیں، وہاں اس سے جرا ہوگی، تو خواتین کو اس سے ایگزیمٹ رکھا گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمت فرمائی ہے، ورنہ یہ ہے کہ حکم یہ ہے مسلمانوں کے کہ اگر تمہارے پاس کسی کے حوالے سے کوئی گواہی موجود ہے تو اپنی گواہی پیش کرو، چاہے تم اپنی جان کا خطرہ ہو۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں دین کی جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی اور ہم ایک غلط تصور جو ہے وہ لے بیٹھتے ہیں کہ اسلام میں شاید عورت کو دوسرے نمبر کا شہری بنایا گیا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت کہ ان کو بلایا جائے، دیکھیے حاضری ہوتی ہے گواہ کی، گواہ کی بڑی اہمیت ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور مت کاہلی نہ کیا کرو، تساہل مت برتا کرو اس کو لکھنے میں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس کی میعاد تک ہر چیز جو ہے معین طور پر لکھ لینی چاہیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہی چیز جو ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے گواہی کو۔ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ طرز عمل اس بات کے قریب ہے کہ تم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو اور شک میں نہ پڑو۔ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم شک میں نہیں پڑو گے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، سوائے اس کے وہ کوئی لین دین ہو ہاتھوں ہاتھ، ایک ہاتھ سے دیا ایک سے لیا، نقد تجارت ہو، تو اس میں پھر لکھنے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، تم آپس میں لیتے دیتے رہتے ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ اگر تم ان چیزوں کو مت نہ لکھو۔ بازار سے ایک چیز خریدی آپ نے اور لے آئے گھر، پیسے اس کو دیے، اگر چیز آپ نے ہاتھ میں سنبھال لی، تو اس کے بھی آج کل واؤچر یا کیش میمو بننے کا ایک ہے تصور، بن جائے تو ٹھیک ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ ضرور اس پر بھی لکھت پڑت ہو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ ٹھہرا لیا کرو جب تم کوئی سودا کرو، یعنی بڑا سودا۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو بھی اور گواہ کو بھی۔ اس میں بڑی دشمنیاں بھی آ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے مفادات کی وجہ سے ایک دوسرے کو نقصان بھی پہنچایا جاتا ہے، تو کسی کے ساتھ جو ہے نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہی دینے والے کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا یہ تو تمہارے ساتھ، پھر یہ تمہارے اندر بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھا رہا ہے، یہ بنیادی باتیں بہت اہم باتیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم ہو حالت سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں کوئی معاملہ لین دین کا ہو گیا اور نہ پاؤ کسی کاتب کو لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کسی مسافر کو پیسوں کی رقم کی ضرورت پڑ گئی سفر میں، اور وہ کسی شخص سے وہاں پر جو اس کے لیے اجنبی ہے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے آپ کچھ رقم دے دیں، ادھار دے دیں، میں واپس جا کے آپ کو لوٹا دوں گا، اب کیا گارنٹی ہے؟ تو اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ فرحان مقبوضہ، رہن ہو جائے با قبضہ، آپ کو نقدی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کوئی ویلیویبل شے ہے، آپ وہ رہن رکھوا دیں اس کے پاس کہ بھئی یہ میری امانت ہے اور میں یہ تمہاری جو ہے قرض تمہارے واپس کر دوں گا، تو پھر یہ امانت مجھے واپس دے دینا۔ تو یہ رہن کی شکل ہے، اور اس کا بھی شریعت میں اس کا ایک جواز بھی ہے، اور بلکہ یہ راستہ نکالا گیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تو پھر اگر اعتبار کرے تم میں سے ایک دوسرے کا، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے گروی رکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں قرض دے رہا ہوں، میں اعتبار کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ پھر اس شخص کو چاہیے کہ وہ جس نے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ وہ پورا ادا کرے، وہ شخص کے جس پر اعتبار کیا ہے اپنی امانت کا، پورا اترے اور واقعی وہ رقم واپس لٹائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے وہ ڈرتا رہے، اللہ کے جو اس کا رب ہے، مالک ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور دیکھو گواہی کو مت چھپایا کرو۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص چھپائے گا گواہی کو تو اس کا دل آلودہ ہوگا اس گناہ سے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع ہے، اس کا 40th رکوع، اور اس کا بڑا مقام ہے، بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے اپنے دل کی بات کو، او تخفوه، یا تم چھپا لو اپنے دل کی بات کو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے لے گا تم سے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ دل کی بات جو ہے وہ اس کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ عام طور پر تو یہی بتایا جاتا ہے کہ انسان نے چاہے نیت کی ہو کسی برائی کی، لیکن جب تک وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کر لے اس وقت تک اس کے لیے گناہ نہیں ہے، ہاں اگر ارتکاب کرے گا تب گناہگار ہوگا۔ دل میں بڑے بڑے برے برے خیالات آتے ہیں، اس پر پکڑ نہیں ہے، تو پکڑ تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوا، ریکارڈ پورا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، اور دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے، لیکن ہر شے اللہ کے علم میں ہے اور ریکارڈ پورا ہے کہ کس وقت کیا ارادہ تھا، کیا نیت تھی، کیا عزائم تھے، سب کے سب جو ہیں وہ محفوظ ہیں اللہ کے اس ریکارڈ کے اندر۔ فیغفر لمن یشاء، اور وہ چاہے تو حساب بھی لے سکتا ہے، فیغفر لمن یشاء، اور پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو چنانچہ جب صحابہ بہت پریشان ہوئے اس آیت کو سن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو پھر اس کے بعد یہ اگلی دو آیات نازل ہوئیں جس میں تسلی کا سامان ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس پر کہ جو نازل کیا گیا ہے ان کی جانب اللہ کی طرف سے، یعنی اس وحی پر، اس قرآن پر ایمان لانے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمؤمنون، اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی اس قرآن پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور ان کی کتابوں پر اور تمام رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ان سب کا موقف کیا ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے ان رسولوں میں سے، کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتے، سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، مانا۔ صحابہ نے جو پریشانی کا اظہار کیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہی کہو کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہے اور جو بھی ہے ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اس کے ہر حکم کے پابند ہیں، تو ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، بندگی کا تقاضا یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی ہے کہ اس صحابہ کے اس انداز کی، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور اے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی جانب ہم سب کو لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب اللہ کی طرف سے بشارت آ رہی ہے اور معاملے کی وضاحت آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جو بھی امتحان ہوتا ہے وہ انسان کی وسعت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور ہر شخص کو ملے گا وہی جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال پڑے گا جو اس نے گناہ کمایا، یعنی حقیقت میں جو گناہ وہ کمائے گا اس کا اس کو جو ہے جواب دینا پڑے گا، اور جو خیر وہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کا خیر شمار ہوگا۔ بیچ میں محذوف یہ ہے کہ اگر دل میں کوئی ارادہ غلطی کا ہوا ہے، گناہ کا ہوا ہے، لیکن عمل نہیں کیا تو اس کی بھول چوک، اس کی معافی ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھے، بھولے سے کوئی خطا ہو جائے تو اس پر پکڑ نہ ہو، اور اگر چوک جائیں، کرنے کچھ اور چلے تھے، جیسے خطا ہو جاتا ہے نشانہ، ایک شخص جو ہے وہ شکار پر اس نے فائر کیا ہے لیکن غلطی سے کسی انسان پر لگ گیا، نیت تو یہ نہیں تھی اس کو قتل کرنے کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، ایک تو یہ بتا دیا۔ اگر بھولے سے کوئی کام کرو، جیسے روزے میں انسان جو ہے وہ بھولے سے کچھ کھا پی بھی لے، بلکہ خوب پیٹ بھر کر بھی بھولے سے کھا لے، تو وہ روزہ اس کا برقرار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن اگر بدنیتی سے ایک قطرہ پانی بھی چلا گیا اندر تو روزہ ٹوٹ گیا، تو یہ بھول چوک یہ معاف کر دی گئی اس امت کو۔ اسی طرح خطا ان کچھ ہو جائے، آپ کر کچھ اور کرنا کچھ اور چاہ رہے تھے، غلطی سے جو ہے وہ کوئی کام ایسا ہو گیا کہ جس سے کسی کا نقصان ہو گیا، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے، اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے ڈالے تھے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، پہلی امتوں کے لیے بڑے سخت احکامات تھے شریعت کے، ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی اور کی ہے اللہ نے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھواؤ ایسے بھاری بوجھ کہ جن کو اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو. واعف عنا، بڑی عظیم دعا ہے، اور ہم سے درگزر فرما، ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے معاف فرما دے. واغفر لنا، اور ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، معافی مانگتے ہیں تجھ سے، ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی تو ہے جو ہمارا مالک ہے، تو رب ہے، مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. آمین یا رب العالمین. یہاں پر سورہ بقرہ مکمل ہوئی، بہت ہی جامع آیات ہیں اور عظیم دعا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کئی اعتبارات سے مشابہت کے پہلو ہیں. دونوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم سے ہوا. دونوں صورتوں کے اندر ایک اور چیز جو ہے مشترک ہے کہ سورہ بقرہ میں اہل کتاب کا ذکر پہلے ہے تفصیل سے، اور پھر مسلمانوں سے خطاب ہے. سورہ آل عمران میں بھی پہلے حصے میں نصف اول میں خطاب بنی اسرائیل سے ہے، لیکن بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ، وہ ان سے، وہاں خطاب یہود سے تھا، یہاں نصارہ سے ہے، ہیں وہ بھی بنی اسرائیلی. اور پھر بقیہ جو حاف ہے اس کے اندر مسلمانوں سے خطاب ہے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں ایک اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک پیر ہے، اور بڑی عظیم صورتیں ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام ہے. تو یہاں ابتدا میں جو زیادہ گفتگو ہو رہی ہے بین السطور میں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چل رہی تھی گفت و شنید. ایک بہت بڑا وفد آیا تھا عیسائیوں کا نجران کے علاقے سے، اور ان کے ساتھ کئی دن تک، بلکہ کئی ہفتوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرات ہوئے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، افہام و تفہیم ہوا ہے. ان کے بہت سارے سوالات تھے، ان سوالات کا جواب اس صورت کے اندر جو ہے وہ، یہ گویا کہ بین السطور میں انہی سوالات کے جواب دیے گئے ہیں، اور پہلا حصہ سورہ آل عمران کا وہ اسی خاص موضوع پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی آپ پر نازل کی ہے اللہ نے کتاب حق کے ساتھ، یہ سچی کتاب ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. قرآن مجید تورات اور انجیل کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ قرآن صحیح معلوم ہوتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے نازل کی تورات بھی اور انجیل بھی. من قبل، اس سے پہلے. ہدل للناس، اور یہ کتابیں بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں، ہدایت ہی کا مضمون تھا ان کتابوں میں. وانزل الفرقان، اور اللہ نے نازل فرمائے ہی اہم فیصلے، حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا بھی ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر مخفی نہیں ہے کوئی بھی چیز، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، ہر شے اللہ کے سامنے ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو صورت گری کرتا ہے تمہاری رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں، جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ العزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے نازل کی ہے اے نبی آپ پر یہ کتاب، یعنی قرآن مجید. منہ آیات محکمات، اس میں وہ آیات ہیں کہ جو بڑی محکم ہیں، بہت واضح ہیں، جن کا مفہوم بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہن ام الکتاب، یہی ہے اصل میں کتاب کی بنیاد، کتاب کا اصل حصہ وہی ہے جس میں محکم آیات ہیں، یعنی ایسی باتیں کہ جس میں کوئی دو امکانات نہیں ہوتے، واضح طور پر یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، کچھ آیات متشابہات کے درجے کی بھی ہیں، مشتبہ ہیں ان کا مفہوم. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جیسے کہا گیا کہ جنت اور دوزخ کے احوال جس طریقے سے آئے ہیں، لیکن اصل حقیقت وہی کھلے گی، ہمیں اندازہ دے دیا گیا ہے لیکن 100% ہم نہیں جان سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ روح کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کی بنیاد پر عیسائیوں نے کہا کہ اس کو روح اللہ کہا گیا ہے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص ہی معاملہ ہے، اور ہم جو ابنیت مسیح کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک دلیل مل گئی، جبکہ قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا کہ وہ نہیں تھے، ان ہوا الا عبد، کچھ نہیں تھے عیسیٰ سوائے کہ وہ ہمارے ایک بندے تھے. تو ان کی عبدیت کا ذکر بار بار ہے اور واضح طور پر ہے، وہ تو ہوئی محکم آیات، اور جہاں کہیں کہہ دیا کہ وہ روح من، وہ اللہ کی روح میں سے تھے، تو روح تو اللہ تعالیٰ نے اس آدم میں بھی پھونکی تھی، تو اب اس کو، اس روح کو یہاں پر اس روح کے لفظ کو بنیاد بنا کر کہنا کہ ان میں الوہیت تھی اور اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ ساری جو ہے کج بحثی ہے، بالکل غلط خیال ہے. تو اس طرح کی بحثیں انہوں نے کی ہیں اس دوران، تو فرمایا کہ کچھ محکم آیات ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ ہوتی ہیں. اصل قرآن کا جو پیغام ہے وہ محکم آیات ہیں، اور پورے قرآن اصل میں تو محکم آیات پر مشتمل ہے، کہیں کہیں کچھ ایسی آیات بھی ہیں جو مشتبہات کے درجے کی ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ان مشتبہات آیات میں سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر اور گمراہی کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے معاملات ہمارے اس امت میں بھی ہوئے ہیں. یہ غلام احمد قادیانی نے بھی جو مسئلے اٹھائے تھے، اور اس میں بھی متشابہ آیات کو بنیاد بنا کر اور اپنا سارا فلسفہ جو ہے اس کو اس پر ڈیولپ کیا تھا. اب اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں. تو هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات، وہی ہے جس نے اے نبی آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہے، اصل اللہ کا جو میسج ہے، ہدایت ہے، وہ وہی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ ہیں، ان کے اندر ایک سے زیادہ مفاہیم کا امکان موجود ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ پھر ایسی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ آیات ہوتی ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے کہ گمراہی پھیلانا، فتنہ پھیلانا، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ، لیکن ایسی مشتبہ آیات جو ہیں ان کی تعویل، ان کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا حتمی طور پر سوائے اللہ کے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ لوگ جو مضبوط علم والے ہیں، جنہیں علم کے اندر رسوخ حاصل ہے، ڈیپتھ حاصل ہے، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پورے قرآن پر، کل من عند ربنا، یہ سب اللہ ہمارے رب کی جانب سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہی کہ جو صاحب عقل ہوں، سمجھدار لوگ ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب ایک دعا تلقین کی گئی ہے اس قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ کج ہونے دے، نہ پھیر دے ہمارے دلوں کو، بعد از ہدیتنا، جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ہدایت ملنے کے بعد کہیں ہم کجی کے رستے پر گامزن نہ ہو جائیں کسی کے ورغلانے سے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ عطا فرمانے والا. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو ہی ہے کہ جو جمع کرے گا تمام لوگوں کو ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے نہ مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ کفر کرنے والے کون ہیں؟ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہے, چاہے پچھلے نبیوں کو مانتے بھی تھے لیکن آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے, اس قرآن کو نہیں مانتے کہ اللہ کی کتاب ہے, انہی کا ذکر ہو رہا ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ جیسے کہ معاملہ ہوا آل فرعون کا. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تو پکڑا اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اے نبی کہہ دیجئے کافروں سے کہ تم بالآخر مغلوب ہو کر رہو گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ یعنی دنیا میں بھی مغلوب ہوگے اسلام کے مقابلے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, اور بالآخر کیا ہے تو وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ اور ہانک کر لے جائے جاؤ گے جہنم کی طرف. وَبِئْسَ الْمِهَادُ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی ہے ان دو فوجوں کے معاملے میں کہ جن کا جو آپس میں جن کی مڑ بھیڑ ہوئی. فیتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ جو تھا ایک فوج تھی جو جنگ کر رہی تھی اللہ کی راہ میں. واخرا کافرتن اور دوسری جو فوج ہے وہ کافروں پر مشتمل تھی. یہ ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کا جو سب سے پہلا معرکہ ہے ایمان و کفر کے درمیان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں. یرونہم مثلہم رأی العین اور وہ دیکھ رہے تھے دوسروں کو اپنے سے دگنا کھلی آنکھوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو انتظام کیا ہے تو ایک عجیب معاملہ یہ تھا. اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ہر گروہ دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا, اپنے سے دگنا. یعنی حالانکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار 1000 کے قریب تھے لیکن کفار کو مسلمان اپنوں سے دگنے نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو کفار اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے, جبکہ تھے وہ تین گنا, یعنی 1/3 تھے نا مسلمان 313 بمقابلہ 1000, لیکن ہر ایک اپنے دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا. کافر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے لشکر کو تو انہیں 2000 نظر آ رہے ہیں اپنے سے دگنے, اور مسلمان جب دیکھ رہے ہیں کافروں کے لشکر کو تو وہ 313 کا دگنا کر لیجئے تو 626 وہ انہیں نظر آ رہے تھے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص یہ جو سما پیدا کیا تاکہ ایسے نہ ہو, چونکہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے تو کہیں دل چھوٹا ہو جائے ان کا اور وہ ہمت ہار بیٹھیں, تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے تو اس نے یہ خاص اہتمام فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے مضبوط کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں بہت کچھ عبرت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحب نظر ہیں دیکھنے والے ہیں. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت کو. یہ جو عیسائی وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے 60 افراد پر مشتمل تھا, اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ عیسائی ورلڈ اس وقت دنیا کی سپریم پاورز میں سے تھی, بڑا مال و دولت بھی ان کے پاس, بڑے شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے, قیمتی پوشاک ددے پھندے, تو دنیا کی چمک دمک کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے. زینا للناس حب الشہوات من النساء مزین کر دیا گیا ہے انسانوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے, اور وہ کون کون سی ان کی مرغوب چیزیں ہیں انسان کی. من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ عورتوں کی طرف اٹریکشن ہے محبت, اور بیٹوں سے محبت، والقناطیر المقنطرہ اور سونی چور جو ہیں وہ، من الذهب والفضہ سونے چاندی کے ڈھیر خزانے، والخیل المسومہ اور نشان زدہ یعنی اعلیٰ نسل کے گھوڑے، والانعام اور مویشی اعلیٰ نسل کے جانور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذلک متاع الحیاۃ الدنیا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے اصل میں، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا، تو آزمائش کے حوالے سے کچھ چیزوں میں اس کی طرف، اس کے دل میں کشش ہے بعض چیزوں کی، اور اس کشش کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر صراط مستقیم سے اس پٹڑی سے اترتا ہے، اور تبھی تو امتحان ہو رہا ہے، امتحان تو اسی کا نام ہے۔ تو ان میں جو چیزیں ہیں وہ خواتین ہیں، عورتوں سے محبت ہے، بیٹے ہیں، خزانے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اور اسی طرح سے گھوڑے اعلیٰ نسل کے اور مویشی جو ہیں وہ، اور کھیتیاں۔ آج کی دنیا میں بھی یہی چیزیں ہیں تقریباً، کچھ چیزوں کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ گھوڑوں کی جگہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ ایک فلیٹ ہوگا، ایسی گاڑیوں کا کہ جو ٹاپ لیول کی ہو، اب ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں وہ بن چکا ہے، وہ مرسیڈیز ہو یا لیکسس ہو یا اس قسم کی جو ہے کوئی اور گاڑی ہو، اب وہ گھوڑوں کا زمانہ گزر گیا۔ اسی طریقے سے یہ جو انعام ہیں، مویشی ہیں، ان کی جگہ انڈسٹری آ گئی ہے، اور ہرس ہے، کھیتی ہے، تو اس کی جگہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز، اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تو دنیا میں برتنے کا کچھ سامان ہے، اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ دن کے لیے انسان نے یہاں رہنا ہے، لیکن وہ انہی کے اندر کھوبا بیٹھا ہوتا ہے، یہی اس کی پرائیورٹیز بن جاتی ہیں۔ اور یہ اس دور میں بھی وہی سوچ تھی، ذہنیت تھی انسان کی، آج بھی وہی ہے، البتہ ظاہراً کچھ تبدیلی ہو چکی ہے، اندر سے ایک ہی۔ ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، بہترین اجر اور بہترین ٹھکانہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیزیں جو ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، یہ جو نعمتیں تم سمجھتے ہو۔ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی۔ خالدین فیہا، یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، وقتی ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت اچانک ختم، وہ ہوگی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ خالدین فیہا، اور وہ ساری ان نعمتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ ازواج مطہرہ، اور بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی بہت ہی صاف پاک، پاک باز ستھری۔ ورضوان من اللہ، تمام اعلیٰ ترین نعمتوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں تمام بندے، اللہ سب پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ الذین یقولون، یہ نعمتیں کن کو ملیں گی؟ وہ لوگ کے جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وقینا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ ان لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے ہیں، دنیا میں کوئی مشکل تکلیف آئے تو صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، دین پر ثابت قدم رہنے والے۔ صابرین کا مطلب یہ بھی ہے دین پر ثابت قدم رہنے والے۔ والصادقین، سچے راست باز ہیں، والقانتین، فرما بردار ہیں اللہ کے اور رسول کے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ یہ ہیں کہ جن کے لیے اصل نعمتیں ہیں جو ابدی ہوں گی۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ کوئی نہیں ہے بندگی کے لائق سوائے اس کے۔ والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی ہے اور تمام اصحاب علم نے بھی اسی بات کی گواہی دی ہے. قائماً بالقسط, اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. العزیز الحکیم, وہ زبردست ہے, غالب ہے, حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.